الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم. ان مبارک مجلسوں میں ابھی ابھی کچھ دن پہلے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے، ان کے کچھ حالات اور واقعات ہمیں سننے چاہیے، پڑھنے چاہیے، چونکہ ان واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک تاثیر رکھی، اس کا ایک بڑا روحانی اثر ہوتا ہے، ایک بہت بڑے عالم محدث حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی باتیں جب سنی سنائی جاتی ہے تو اس وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور احساس اور ادراک بھی یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے متعلق جب ہم باتیں سنتے ہیں، ان کے واقعات سنتے ہیں، ان کے قصے سنتے ہیں تو رحمت واقعتاً محسوس ہوتی ہے. ایک دوسرے بہت بڑے اللہ کے ولی، بڑے تابعی، بڑے محدث سیدنا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سیر الصالحین جلد من جنود اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی جیون کی باتیں سننا، زندگی کی داستان سننا، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. یسبح اللہ بها قلوب عبادی، اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں. ایمان میں مضبوطی آتی ہے، اعمال میں مضبوطی آتی ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. خود باری تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے رسولوں کی باتیں سننے سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کا اندر جماؤ اور مضبوطی آتی ہے. اللہ کی محبت معرفت اللہ کے عشق میں مضبوطی اور ترقی ہوتی ہے. ہمارے قدوہ اور ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحکایات عن العلماء، علماء کی حکایت یعنی ان کے قصے، ان کے واقعات، اور ان کی مجلس میں حصہ لینا، احب الی من کثیر من الفقہ، کہ مجھے زیادہ فقہ سے بھی پسندیدہ ہے. کہ آدمی فقہ مسئلے مسائل کی زیادتی اور کثرت، اس کے مقابلے میں علماء کی عبرت والی حکایتیں مجلسیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. آگے حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، لأنها آداب القوم وأخلاقهم، کہ اس میں قوم کے لیے ادب اور اخلاق کی باتیں ہوا کرتی ہیں. کیسے اخلاق ہو، کیسے ادب والی زندگی ہو. ایک بزرگ ہیں حضرت جعفر ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے دل کے اندر کوئی سختی پاتا ہوں، کہ میرا دل سخت ہو گیا، تو میں ایک بزرگ کا نام لیا، محمد ابن واسع رحمت اللہ علیہ، تو کہا ان کے چہرے کی طرف ایک نظر کرتا ہوں تو اس کی برکت سے دل کی سختی نرمی سے بدل جاتی ہے. اور ہمارے دل اس وقت کے اوپر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سخت بنے ہوئے ہیں، اور دل کی سختی کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے ڈر سے رونا نہ آوے. یہ دل کی سختی کی بہت بڑی نشانی ہے. ہو سکتا ہے دوسرے اسباب کی وجہ سے رونا آوے، لیکن اللہ کے ڈر سے، اللہ کی حشیت سے رونا نہ آوے، یہ دل کی سختی کی بہت بڑی نشانی ہے. تو اللہ کے ان نیک بندوں کی زیارت کرنے سے دل کی سختی نرمی سے بدلتی ہے، دل نرم ہوتا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تجربہ شاہد ہے کہ بزرگان دین کی حکایات اور روایات میں بھی ایک خاص نور ہوتا ہے جو سننے والے پر کسی درجے میں وہی اثر ڈالتا ہے جو ان بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. کہ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات سنو تو اس میں ایک نور نصیب ہوتا ہے. بزرگوں کی مجالس میں جو نور ہوتا ہے وہ ان کی حکایات کے واسطے سے بھی پڑھنے والوں کو حاصل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ والوں کے واقعات، ان کی باتیں، ان کی واعظ کو سنتے رہنا چاہیے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر ایک پاکیزہ اور نورانی کیفیت پیدا فرماتے ہیں. اس لیے ہمارے اقابر کے یہاں، ہمارے بزرگوں کے یہاں، اپنے بڑوں کے، اپنے بزرگوں کے واقعات سنانے کا معمول رہا، تاکہ ان اللہ والوں کے، اللہ کے نیک بندوں کے، اولیاء کرام کے واقعات ہم سنیں تو ایک تو اللہ کی رحمت ملے گی، نمبر دو ایک خاص نور ہمیں حاصل ہوگا، تیسری بات دل ہمارے نرم ہوں گے، چوتھا فائدہ یہ کہ ہمیں بھی ان کے طرح نیک اعمال کا جذبہ ہوگا. کہ وہ بھی انسان تھے اور یہ نیک اعمال کرتے تھے، ہم بھی انسان ہیں، چلو ہم بھی کچھ ہمت کریں اور کچھ نیک اعمال میں ہم بھی آگے بڑھیں. اور پانچویں بات یہ ہے کہ انسان کے دو خاندان، ایک فیملی نسب کا خاندان ہے، میرے ابا، میرے دادا، میرے پردادا، میرا کٹمب، میرا خاندان، تو ایک ہمارا روحانی خاندان ہے. اور ہمارا روحانی خاندان یہ ہے، میرے استاد کون، میرے پیر کون، اور میرے استاد کے استاد کون، میرے پیر کے پیر کون، یہاں تک کہ اوپر اوپر جاتے جاتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا کنیکشن جڑ جائے. سانکڑ جس کو گجراتی میں ہم کہتے ہیں، سانکڑ بنتی ہے کڑیوں کو جوڑ کر کے، یہ کڑیاں ہیں ہماری، جس کو سلسلت الذہب کہتے ہیں، سونہری کڑیاں، کہ یہ میرے استاد، یہ میرے پیر، ان کے یہ استاد، ان کے یہ پیر، پھر ان کے کون، ان کے کون، یہاں تک کہ ہم پہنچیں گے تابعی تک، صحابی تک، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر جبرائیل امین کے واسطے سے یہ پوری کڑی جڑے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو یہ جو ہماری ایک روحانی خاندان ہے، روحانی جو ہماری فیملی ہے، روحانی جو ہمارا نسب نامہ ہے، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہونا چاہیے. اب تو دنیا میں سرکاری قانون بھی ایسے آ گئے کہ بھائی مرتے ہی بیڑی نامہ بناؤ. تو جب ہم دنیاوی پراپرٹی کے بارے میں ایسے قانون میں آئے ہیں کہ بھائی پراپرٹی کے لیے، جائیداد کے لیے بیڑی نامہ بناؤ، تو یہ ہماری آخرت کی پراپرٹی کے لیے، ہماری جنت سنوارنے کے لیے، اللہ سے ہمارا تعلق اور کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے یہ ہمارا روحانی بیڑی نامہ بھی سامنے ہونا چاہیے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ ہمارا روحانی آدھیاتمک بیڑی نامہ ہے کہ ہمارے اقابر، اولیاء اللہ، ہمارے بزرگان دین اور ان کے واسطے سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر باری تعالیٰ کے ساتھ ہمارے ایک روحانی کنیکشن لگا ہوا ہے. اس لیے آج کی اس مبارک مجلس سے جو محرم الحرام میں ہو رہی ہے، ہم ایک پاکیزہ روحانی سلسلہ شروع کریں گے کہ ہمارے سلسلے کے مشائخین جن کے بارے میں ہمیں کامل یقین ہے کہ وہ واقعتاً اولیاء اللہ ہیں، ان لوگوں کے حالات، ان لوگوں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں اور سننا شروع کرتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی ان مبارک بندوں کا تذکرہ ہماری زندگیوں میں خوشگوار دینی تقریبی کا ذریعہ بنے، اور اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اللہ کے عشق کا ہمارے لیے ذریعہ بنے۔ ہمارے سلسلے میں جو مشہور اکابر ہیں اور جن کا زمانہ بہت دور نہیں ہے، وہاں سے پہلے ہم شروع کریں۔ چنانچہ میرے پیر و مرشد، میرے استاد حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم اور ان کے پیر و مرشد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی فضائل اعمال آج پوری دنیا کے اندر پڑھی جاتی، ان کے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی، اور ان کے پیر و مرشد قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد قطب الاقطاب حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج کی اس مبارک مجلس میں ہم حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور واقعات سننے سے ابتدا کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی زبان سے سناؤں، اس کے بجائے اولیاء کی باتیں ولی کی لکھی ہوئی بات ہم سنیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ زیادہ تاثیر رہے گی۔ فضائل اعمال کے مصنف حضرت شیخ زکریا صاحب ہی کی یہ کتاب ہے مشائخ چشت کے نام سے، اس کو سامنے رکھ کر کے میں آپ کو حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ عجیب و غریب حالات سناتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نیک بندے کتنے اونچے درجے کے تھے اور انہوں نے کس طرح اللہ کا ذکر، اللہ سے تعلق اور اللہ کے دین کا ان لوگوں نے کام کیا۔ حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑوں کی پہلے ایک دو بات سناتا ہوں تو اس سے آپ کے ان کے کمال کا اندازہ ہوگا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن، بڑے محدث، ان کے حوالے سے حضرت میاں جی کے سوانح نگار نے نقل کیا ہے کہ پرانے زمانے کے ایک بڑے بزرگ حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ان کے اوپر چند منٹ کے لیے اللہ تعالی کی خصوصی تجلی، خدا تعالی کی خصوصی محبت اور معرفت کے انوارات آئے چند منٹ کے لیے، تو کہا کہ منصور اتنے بڑے اونچے مقام پر تھے لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے نعرہ لگا دیا انل حق، کہ میں ہی حق ہوں۔ چند منٹ کی تجلیات کے اوپر. پھر آگے حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطب عالم ہمارے حضرت میاں جی نور محمد جانوی رحمۃ اللہ علیہ پر 30 برس تک یہ کیفیت رہی, 30 سال تک یہ پاکیزہ کیفیت رہی, لیکن آپ نے اس کو سب اپنے اندر قابو اور کنٹرول میں رکھا, کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا. اتنا بڑا ظرف یعنی برتن اللہ تعالیٰ نے حضرت میاں جی کو عطا فرمایا تھا کہ وہ آپ سے باہر بھی ہو گئے, اپنے آپ کو قابو میں رکھا. اور حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ نقل کیا کہ ایسی کیفیت حضرت میاں جی کے اوپر تقریباً 6 مہینے تک مسلسل رہی, لیکن کسی کو خبر تک نہ ہونے دی. برابر بچوں کی تعلیم میں مکتب پڑھانے میں مشغول رہے. اس پر میرے دل میں ایک بات آئی کہ اگر ہم کو ایسی کیفیت اللہ کی محبت اور معرفت کی تھوڑی بہت بھی حاصل ہو جائے تو شاید ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ مکتب سے استعفی دے دیں گے کہ اب میں تو پیر و مرشد بننے کے درجے پر پہنچ گیا, اب میری شان کے شایہ نشان نہیں کہ اب میں مکتب پڑھاؤں. اور یہ ہے ہمارے اکابر کہ اتنے اونچے درجے کا حال مسلسل 6 مہینے اور 30 سال تک یہ کیفیت رہی, لیکن اس کے باوجود پابندی کے ساتھ بچوں کو مکتب پڑھانے میں مجبور ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت میاں جی کے زمانے میں ہندوستان کا حکومت کا مرکز یعنی راجدھانی کیپیٹل دلی تھا, تو روحانی راجدھانی اس کا تخت لوہاری کے اندر حضرت میاں جی کے حجرے کے اندر تھا. اندازہ لگاؤ حضرت میاں جی کتنے اونچے درجے کے بزرگ ہوں گے کہ اکھنڈ بھارت پورا ہندوستان کا اس کی روحانی راجدھانی حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ تھا. کا ایک اشارے پر کرامت سے آگے قیامت برپا ہو جاتی تھی لوگوں کی زندگیوں کے اندر. اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا. جنجانا ایک جگہ کا نام ہے سہارنپور کے قریب میں گنگو کی طرف میں چھوٹا قصبہ جیسا گاؤں ہے, وہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب کی پیدائش کی جگہ ہے. سن 1201 ہجری یعنی 1786 عیسوی میں حضرت میاں جی کی پیدائش ہوئی. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے علوی کہلاتے ہیں. 20 سال کی عمر میں دلی جا کر کے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا, اور حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ سے روحانی سلسلہ حاصل کیا. اپنی حالت کو بہت چھپا کے رکھتے تھے. اللہ نے اتنے اونچے درجے کا ولی بنایا تھا لیکن اپنے آپ کو بہت چھپاتے تھے. اور یہ چیز اللہ کرے کہ ہمارے اندر آ جائے. ہم تو حقیقت میں کچھ نہیں ہیں پھر بھی ظاہر زیادہ کرتے تھے, اور وہ حقیقت میں بہت کچھ تھے, بہت اونچے درجے کے اوپر تھے, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو وہ چھپا چھپا کر کے رکھتے تھے. آج اگر ہم 2-4 دن تہجد پڑھ لیتے تو ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ پورے محلے کو پتا چلے کہ میں تہجد کا پابند ہوں. یہ ہم لوگوں کا حال ہے. اگر دو چار پارے میں تلاوت روزانہ کرتا ہوں تو چاہت یہ رہتی ہے کہ میری تلاوت کے معمولات کا لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی یہ تو روز تین پارے تلاوت کرتا ہے. یہ ہماری چاہت ہے. جبکہ ہمارے اکابر اولیاء اللہ اپنے نیک اور دینی حالات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے میں کرنے میں ریاکاری اور دکھلاوے کا خطرہ ہے. اور جس عمل کے اندر دکھلاوا ہو جائے گا وہ عمل اللہ کے لیے نہیں رہے گا اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ریجیکٹ ہو جائے گا, رد ہو جائے گا. اس لیے وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ اپنے نیک حالات کو, اپنے اعمال کو, اپنی نیکیوں کو چھپاویں. اور چھپانے کے اندر اخلاص ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عمل کو کرتا ہے. عجیب و غریب خوبی کی بات سنو, آپ کا وطن جنجانا تھا لیکن لوہاری ایک گاؤں ہے بہت چھوٹا سا تھانہ بھون کے بازو میں, وہاں آپ مکتب کے اندر بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے اور فارسی کی کتابیں پڑھاتے تھے. اور ہمارے لیے بڑی بات ہے, سوال نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت جب بچوں کو مکتب اور فارسی پڑھاتے تھے تو مہینے میں 2 روپیے پگار کے ملتے تھے. مہینے کی تنخواہ 2 روپیے کی ہوا کرتی تھی. آج تو ہم زیادہ سے زیادہ تنخواہوں کے چکر میں رہتے ہیں. کہاں تنخواہ زیادہ ملے گی وہاں ہم ہجرت کرنے کے لیے فوراً تیار ہوتے ہیں, اور جہاں دین کا تقاضا زیادہ ہوتا ہے وہاں ہجرت کرنے کے لیے 50 رکاوٹ آتی ہے. اور یہ اللہ کے نیک بندے 2 روپے ماہانہ تنخواہ مہینے کی, اس میں انہوں نے لوہاری میں لے کر بچوں کو قرآن پڑھایا. اور میں آپ سب کو کہتا ہوں, حضرت میاں جی نور محمد صاحب لوہاری میں جہاں بیٹھ کر کے بچوں کو قرآن پڑھاتے وہیں اندر حضرت کا ایک روم تھا جس میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور اتنا زیادہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے تھے کہ اس ذکر کی خوشبو آج تقریباً 200 برس ہونے آئے لیکن اس روم کے اندر ذکر کی خوشبو آج بھی موجود ہے. میں پہلے بھی گیا, ابھی 2 سال پہلے بھی جانا ہوا گزشتہ سے اگلی عید کے بعد. حضرت کے روم کے اندر جاؤ لوہاری, آج بھی وہ روم ایسا ہی موجود ہے, ایسے ہی کہ ویسے ہی. تو میں نے تو ساتھیوں کو کہا کہ حضرت کا یہ لکڑیوں کا بنا ہوا روم ایسے کے ویسا ریوے, یہ بھی ایک کرامت ہے. اور پھر اس میں اللہ کا جو ذکر کیا, اس ذکر کی خوشبو حقیقت کے اندر آج 200 سال کے بعد بھی حضرت کے روم کے اندر موجود ہے. جن کو بھی سننا ہو وہاں لوہاری چلا جاوے اور اپنے ناک سے وہ خوشبو کو سن لے. کیسے ہمارے اکابر اولیاء اللہ کو بچوں کو جب قرآن شریف پڑھاتے تھے تو قرآن شریف پڑھانے کے زمانے ہی کے اندر بچوں کو صاحب نسبت ولی بنا دیتے تھے. ناظرہ پڑھاتے پڑھاتے, مکتب پڑھاتے پڑھاتے بچوں کو صاحب نسبت ولی بنا دیتے تھے. کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک روحانی طاقت عطا فرمائی تھی. حضرت شیخ زکریہ صاحب نے عجیب قصہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت بچوں کو مکتب پڑھا رہے تھے, کتنے میں کچھ لوگ آئے بیت ہونے کے لیے, اصلاح کے لیے. تو حضرت میاں جی بچوں کو باہر پڑھا رہے تھے, کہ بچوں پڑھو میں ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کر کے اندر جو حضرت کا روح تھا ابھی بھی ہے, وہاں گئے جو بیت ہونے کے لیے آئے تھے ان کو لے کر, اور ان سب کو حضرت نے سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کے کہا کہ بھائی نظر نیچی کرو, مراقبہ کرو. اور حضرت نے دروازہ بند کروا دیا روم کا, اور پھر حضرت بھی مراقبہ کر کے ان کے دلوں پر روحانی توجہ ڈالنے لگے. اب مدرسے میں پڑھنے والے بچے بچے ہوتے ہیں, تو ایک بچہ باہر سے دیکھنے لگا کہ حضرت اندر کیا کر رہے ہیں. ذرا بڑا لڑکا تھا تو اس نے جھانک کر کے دیکھا کہ حضرت سر نیچا کر کے بیٹھے ہیں, سامنے سب لوگوں کو سر نیچا کر کے بٹھایا ہے اور جو ہے آنکھ بند کر کے توجہ ڈال رہے ہیں. تو بچے تو نقل کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, حضرت اندر مریدوں کو کروا رہے تو یہ بچہ باہر ساتھیوں کو کہتا ہے چلو تم سب میرے سامنے بیٹھ جاؤ اور تم سب جو ہے سر جھکاؤ, اور وہ پیر بن کے بیٹھ گیا وہ بچہ حضرت کی نقل اتارنے, اور سب بچوں کو سامنے بٹھایا اور وہ خود جو ہے پیر بن کر کے سامنے بیٹھا اور حضرت کی ہو بہو نقل کرنے لگا, اور خود نے بھی آنکھ بند کر لی اور سب بچوں کو آنکھ بند کرا دی. حضرت میاں جی نور محمد صاحب کو پتا چلا تو انہوں نے اس بچے کو بعد میں فرمایا بیٹا آؤ میں تم کو کروں ایسا. اس بچے کو سامنے بٹھایا, آنکھ بند کرنے کا حکم دیا کہ چلو آنکھ بند کرو, اور پھر حضرت میاں جی نے اس کے دل کے اوپر توجہ ڈالی. تو ایسا روحانی پاور دل کے اوپر ڈالا کہ وہ بچہ برداشت نہیں کر سکا اور گھبرا کر بیتاب ہو کر کے باہر چلا گیا. یہ اس کی چھوٹی عمر میں حضرت نے اس کے ساتھ اس کے دل میں تھوڑی سی روحانی توجہ ڈال دی, لیکن بعد میں جب وہ بچہ بڑی عمر کا ہو گیا بلکہ بوڑھا ہو گیا, آخری زندگی حضرت تو رہے تھے دنیا میں لیکن اس بچے کی بڑی عمر ہوئی اور آخری عمر ہوئی, تو بچہ یوں کہہ رہا تھا اب تو بڑا ہو گیا تھا کہ جب حضرت نے میرے دل کے اوپر توجہ ڈالی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے دل کے اوپر کسی نے چنگاری رکھ دی جیسے آپ کی چنگاری رکھتے ہیں, اور میں برداشت نہیں کر سکا, میں باہر اٹھ کے چلا گیا. لیکن اس کی برکت آج تک یہ ہے کہ میں رات کو مکان میں اندر اور ٹھنڈی کے زمانے میں لحاف گودڑے اوڑھ کے اندر منہ چھپا کے سوتا ہوں, تو ابھی میرے گھر کے باہر جو نیم کا لیمڑے کا جھاڑ ہے اس کے پتوں کا ہلنا مجھے پتا چلتا ہے. حضرت کی توجہ کی یہ برکت کہ بچپن میں حضرت نے توجہ دی اور وہ آدمی بوڑھا ہو کے کہتا ہے میں گھر میں سوتا ہوں, ٹھنڈی کی وجہ سے گودڑے اوڑھ کے سوتا ہوں, پھر بھی گھر کے باہر جو لیمڑے کے جھاڑ کے اوپر پتے ہلتے ہیں وہ مجھے پتا چلتا ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی روحانی تاثیر کی برکت ہے. اس پر یہ بات ہے کہ حضرت بچوں کو مکتب پڑھاتے پڑھاتے صاحب نسبت بنا دیا کرتے تھے, اللہ کا ولی بنا دیا کرتے تھے. کاش کہ ہم اپنے مکتبوں کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی اپنے پاس پڑھنے والوں کی بہترین اسلامی تعلیم اور تربیت کریں جو جو ان بچوں کی پوری زندگی بنا دے رہے ہیں. اس مکتب کی خدمت کو ہمارے علماء مدرسین معمولی نہ سمجھے. آپ ان مکتبوں کے ذریعے سے بچوں کی پوری زندگی بنا سکتے ہو, پوری زندگی سدھار سکتے ہو, ایک پختہ مسلمان بنا سکتے ہو, سنت کا پابند بنا سکتے ہو اور ایمان کا مضبوط مرد مومن بنا سکتے ہو اس مکتب کے ذریعے سے. آگے کی بات سنیے, یہ تو حضرت کی روحانی کیفیت. تو کہا تھانہ بھون کے قریب لوہاری کے اندر ایک مکتب میں لڑکوں کو قرآن شریف پڑھایا. ایک مرتبہ بھنڈی کی تو پتا چلا 35.5 سال تک لوہاری کے اندر حضرت نے بچوں کو قرآن پڑھایا ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے. یہ بھی کرامت ہے اور آج کے زمانے کے اعتبار سے تو یہ بڑی کرامت ہے کہ ایک جگہ رہ کر 35.5 سال پڑھانا بہت بڑی بات. اور ہمارے بہت سے مدرسین ہوتے ہیں کہ سال کے اندر 2 نئی جگہ کا ٹیسٹ لینے کے شوقین ہوتے ہیں کہ ہر سال 2 نئی جگہ کا ٹیسٹ لے رہے, ورنہ کم از کم 4-5 سال میں تو 1 نئی جگہ کا ٹیسٹ لے رہے, تھوڑی تھوڑی بات میں جگہ بدل لیتے ہیں. تو اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت میاں جی میں سنت کا اتباع کامل درجے کا تھا. اور بات یہی ہے کہ سنت کی اتباع کے لیے کبھی کوئی ولی نہیں بن سکا. جس کو بھی پکا ایمان والا بننا ہو, جس کو پکا اللہ کا بندہ بننا ہو, وہ نبی کی سنت کی اتباع کرے. سنت کے بغیر کبھی کوئی پکا ایمان والا نہیں بن سکا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع سنت, سنت والی زندگی یہ انسان کو کامل ایمان والا بناتی ہے, انسان کو اللہ کا ولی بناتی ہے. اس لیے میں مسلمانوں کو اپیل کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کی کتاب گجراتی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, ہر زبان میں, ہر بھاشا میں ہے. اس سنت کی کتاب اپنے گھر میں لا کے رکھو اور اس سنتوں کو پڑھو اور اس کو اپنی لائف میں, جیون میں پریکٹیکلی لاؤ. سنت کے لیے ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا اور انسان اللہ کا ولی بھی نہیں بن سکتا. تو حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنت کے اندر کامل درجہ رکھتے تھے. آگے کی بات ہم سب کو بڑی سننے کی ہے. فرمایا کہ نماز با جماعت کی پابندی یہ تھی کہ 30 سال تک تکبیر اولا نہیں چھوٹی. 30 سال تک تکبیر اولا نہیں چھوٹی. حضرت کی کل عمر 58 سال ہے. حضرت میاں جی کی 58 سال کی عمر میں 30 برس تک تکبیر اولا نہ چھوٹے, یہ بہت بڑی کرامت ہے. اس کا کیا مطلب نکلا کہ 18 سال کی عمر سے حضرت نے جو ہے یہ پابندی شروع کرنا دی. اسی لیے ہم جوان ہو اور جس عمر کے اندر بھی ہو, نماز با جماعت اور جو ہے تکبیر اولا کا اہتمام کرنا چاہیے. تو گویا 28 سال کی عمر میں حضرت کی جو ہے اس کا اہتمام رہا ہوگا کہ 58 سال کی کل عمر میں 30 سال کا تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. اللہ ہمیں نماز کا ایسا پابند بنا دے. کبھی سفر میں ہو, کھیتی باڑی پر ہو اور نماز پڑھنے کی ضرورت پڑے تو ایک ساتھی کے ساتھ ہی جماعت کر کے نماز پڑھو, اکیلے مت پڑھو. ایک ساتھی بھی ہو چل گیا جائے اپنے دونوں جماعت کر لے جائے. کبھی گھر میں بیماری کی وجہ سے نماز پڑھنا پڑا, کسی اور وجہ سے کوئی نہ ملا تو بیوی کو پیچھے کھڑی کر دو اور اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھو. لیکن جماعت سے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نیک بندے کا 30 سال تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی, کیسی ان لوگوں کی نماز کی پابندی ہوگی آپ اندازہ لگاؤ. آپ اپنے آپ کو بہت چھپا چھپا کے رکھتے تھے, آپ کی بزرگی ظاہر کیسے ہوئی اس کا عجیب و غریب قصہ ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مقبرۃ المکرمہ میں آپ دفن ہوئے اور بہت اونچے درجے کے ولی ہیں, آئندہ انشاءاللہ ان کے حالات بھی ہم سنیں گے. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے جو پہلے پیر تھے ان کا انتقال ہو گیا, تو اب وہ بہت پریشان تھے کہ میں جلدی سے کسی اور بزرگ سے بیعت ہو جاؤں. اور یہ بھی ہمیں سیکھنے کی چیز ہے کہ اپنے ایک بزرگ ایک پیر جن سے ہمارا تعلق تھا وہ باقی نہیں رہے تو اب فوراً استخارہ کر کے دوسرے کسی بزرگ سے بیعت ہو جانا چاہیے. اس میں ہمارے لیے سلامتی اور عافیت ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اتنے بڑے اللہ کے ولی ہونے کے باوجود جب ان کے ایک پیر کا انتقال ہو گیا تو اب دوسرے پیر کی تلاش میں تھے کہ کس کے ہاتھ میں بیعت ہو کس کے ہاتھ میں بیعت ہو, بہت پریشان تھے. اب کیا ہوا, ایک دن رات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اس سے اندازہ لگاؤ حضرت حاجی صاحب کتنے اونچے درجے کے بزرگ ہوں گے کہ اب میں کس سے بیعت ہوں اس کے لیے پریشان تھے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, لیکن حضور کا ادب حضور کی محبت رعب اتنا کہ حضرت حاجی صاحب آگے نہیں بڑھ سکے خواب میں. تو ان کے خاندان کے ایک دوسرے بزرگ ملا ملاقی آئے اور حضرت حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں رکھا. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی امداد اللہ صاحب کا ہاتھ حضرت میاں جی کے ہاتھ میں رکھ دیا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ جن کو بیعت حضور نے کرایا حضرت میاں جی کے ہاتھ پر, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا ہاتھ حضرت میاں جی کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کروایا, تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت میاں جی کتنے اونچے درجے کے بزرگ ہو گئے. لیکن حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں خواب میں حضور نے ہاتھ تو رکھ دیا لیکن یہ کون بزرگ ہے میں جانتا ہی نہیں تھا, کون بزرگ ہے کون سے پیر ہے کہ جن کے ہاتھ میں حضور نے مجھے بیعت کرایا. تو کہا صبح میں اٹھنے کے بعد پریشان, کئی دنوں تک پریشان رہے کہ یہ کون بزرگ تھے کون بزرگ تھے جن کے ہاتھ میں حضور نے بیعت کرایا. میرے ایک استاد مولانا قلندر صاحب کہنے لگے بھائی تم بہت نیچے میں رہتے ہو حاجی جی, یہاں قریب میں لوہاری گاؤں ہے وہاں چلے جاؤ, وہاں ایک میاں جی رہتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں, جاؤ شاید تمہارا خواب جو ہے پورا ہو جائے. تو جیسے ہی مولانا قلندر صاحب نے کہا تو حضرت حاجی صاحب بے چین ہو گئے, سواری کا انتظام نہیں ہوا تو پیدل چل کر کے لوہاری حاصل ہو گئے اور پیدل چل کے جانے میں پیروں کے اوپر زخم پڑ گئے. لیکن وہاں پہنچے حضرت میاں جی کی خدمت. یہ بھی ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے کہ اولیاء اللہ اللہ کے نیک بندوں کی تلاش کیسے ہونی چاہیے. کسی نے رہنمائی کی تو سارا کام چھوڑ کر کے پیدل گئے تھانہ بھون سے لوہاری تک, اور پیر میں زخم پڑ گئے اس طرح چل کے گئے. اور آج تو ہم اولیاء اللہ کی خدمت کے اندر اللہ نے ساری سہولتیں دیے, پھر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسا زمانہ آ گیا, پہلے لوگ باقاعدہ سفر کر کے چلو بزرگوں کی ملاقات کریں گے, چلو بزرگوں کو دیکھنے جائیں گے, چلو ان کے مسافے کے لیے جائیں گے, چلو ان کی مجلس میں جائیں گے, چلو بچوں کو لے کر کے جائیں گے. لوگ باقاعدہ سفر کرتے تھے اور بہت اچھا طریقہ تھا. تو یہ دیکھو پیر کی تلاش, مرشد کی تلاش, کہ اطلاع ہوئی فوراً دوڑ پڑے کہ ہو سکتا ہے, حالانکہ یقین نہیں تھا کہ وہی خواب والے بزرگ ہوں گے. بائی چانس کسی نے کہا جا کے دیکھو, ہو سکتا ہے وہی ہو گئے. اب وہاں پہنچے, حضرت میاں جی تو بچوں کو پڑھا رہے تھے بیٹھ کر, تو جیسے ہی نظر پڑی تو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی بزرگ ہے جن کے ہاتھ میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ دیا تھا, بیعت کرایا تھا, یہ تو وہی بزرگ ہے. لیکن حضرت میاں جی کو خواب نہیں بدلا, یہ تو جا کر کے پہنچ گئے اور حضرت کے قدم پکڑ لیے. تو حضرت میاں جی نے کھڑا کیا اور سینے سے لگایا, اور سینے سے لگانے کے بعد فرمایا, بھائی تمہیں اپنے خواب پر اتنا بھروسہ ہے, تمہیں اپنے خواب کے اوپر اتنا بھروسہ ہے. حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حضرت میاں جی کی پہلی کرامت میں نے دیکھی کہ میں نے خواب کی بات ان کو بتلائی نہیں تھی, لیکن ان کو پتا تھا کہ بھائی اس طریقے کا خواب انہوں نے دیکھا ہے. آپ نے کوئی خواب دیکھا, جب تک آپ مجھے نہیں کہیں گے مجھے کیا پتا چلے گا کہ آپ نے خواب کیا دیکھا. ارے آپ تنہائی میں کوئی کام کرتے ہو, مجھے پتا نہیں چلتا تو خواب کہاں سے پتا چلے گا. بلکہ آپ کا خواب تو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ سو رہی ہے, اس کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا. تو دوسرے کو اور وہ بھی دوسری جگہ پر کیسے پتا چلے. حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں یہ میاں جی کی پہلی کرامت میں نے دیکھی کہ آپ نے سینے سے لگا کر فرمایا کہ واہ بھائی آپ کو اپنے خواب پر اتنا بھروسہ ہے. اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں سے ایسی پاکیزہ محبت بھری نسبت سے مالا مال فرمائے. عجیب عجیب حضرت کے واقعات میں ایک مرتبہ ایسا ہوا, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کرنال کے ایک عالم نے کہا کہ بزرگوں کے قصے تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں سر دھڑ الگ الگ ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, یعنی زندہ بزرگ کا سر الگ ہاتھ الگ پیر الگ کا ایسا بہت دیکھا ایسا سنا ہے. تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی فرمانے لگے کہ میرے ماموں بتلا رہے تھے کہ میں حضرت میاں صاحب کی خدمت میں, حضرت میاں جی نور محمد صاحب کی خدمت میں ایک دن دوپہر کے وقت پر گیا, روم کا دروازہ بند تھا لیکن اندر لاک برابر نہیں تھا, تو میں نے دروازہ دھکا مار کے کھول دیا. اب جو میں نے دروازہ دھکا مار کر کے کھولا تو عجیب بات دیکھتا ہوں کہ حضرت میاں جی کا پورا بدن الگ الگ ہے, ہاتھ الگ پیر الگ سر الگ پوری باڈی الگ, جیسے کسی مشین کے اسپیئر پارٹ الگ کر دیے ہو. اور ہر حصے میں سے ہر عضو میں سے اللہ کے ذکر کی آواز نکل رہی ہے. پوری باڈی کا ہر ہر حصہ الگ الگ اللہ کا ذکر کر رہا تھا. کہا جب میں نے دروازہ کھول دیا تو مجھے دیکھتے ہی پوری باڈی پھر ساتھ ہو گئی, ہاتھ پیر پیٹ سب جڑ گیا. اور حضرت میاں جی اٹھ کر بیٹھے اور فرمانے لگے, بھائی یہ بات کسی کو مت کہنا, جو تم نے آج دیکھا آج کے بعد کسی کو کہنا مت. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سیکھنے کی چیز ہے. اگر ہم تم ہوتے تو کیا کرتے کہ واہ 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 تو نے میری کرامت دیکھ لی نا, اب لوگوں کو کہنا میں کتنے اونچے درجے کا بزرگ ہوں. آج تو نے دیکھ لیا نا میں زندہ ولی ہوں. اب جس کو کہنا ہو, جتنے کو مرید بنانے لانا ہو اس کو لانا, میری بزرگی سب کو بدلانا. کیسے اللہ کے نیک بندے کہ پورا بدن الگ, ہاتھ پیر الگ اور اللہ کے ذکر میں, اور دوسرے کے آتے ہی پورے بدن ساتھ ہو گیا اور فرمانے لگے, بھائی آج کے بعد کسی کو کہنا مت. اللہ کی نیک بندوں کی ذکر کی کیفیت پر ایک اللہ کے نیک بندے نے بہت اچھا شعر کہا ہے. اللہ کرے کہ ہماری ذکر کی کیفیت بھی ایسی ہو جائے. آمین تو کہو. اللہ ہمیں ایسا ذاکر بنا دے. فرمایا, مجھ کو سراپا ذکر بنا دے, ذکر تیرا اے میرے خدا. ہر ہر شعر پر آمین کہو. مجھ کو سراپا ذکر بنا دے, ذکر تیرا اے میرے خدا, نکلے میرے ہر بونے منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا, نکلے میرے ہر بونے منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا, اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا. حلق سے نکلے یعنی گلے سے, حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا, حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو رہے بستا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ, اب تو رہے بستا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بس اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی ذکر کی کیفیت نصیب فرمائے جو اللہ کی نیک بندوں کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی. فرماتے ہیں کہ حضرت غیر مسلموں سے بھی بڑا اچھا تعلق رکھتے تھے, ان کا بھی بڑا اکرام فرماتے تھے. ایک مرتبہ حضرت جس مسجد میں ذکر کرتے تھے وہاں سے کچھ سادھوؤں کی جماعت نکلی. وہ سب ننگے سادھو تھے, پورے بدن سے ننگے سادھو, اپنے آپ گجراتی میں ناگڑا باوا کہتے ہیں ان کو. اور وہاں قریب میں ہریدوار ہے, وہاں وہ باواؤں کی جماعت جا رہی تھی. تو وہ کہنے لگی کہ سنا اس مسجد میں کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے. وہ سادھو لوگ کہنے لگے, تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں اللہ کے ایک ولی رہتے ہیں. حضرت میاں جی نور محمد صاحب جہاں اللہ کا ذکر کرتے تھے وہ مسجد میں, پھر انہوں نے جو تدبیر کی ہوگی حضرت کو ملنے کے لیے آئے. حضرت نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا ہریدوار جا رہے. تو کہا ایک دن ہمارے یہاں مہمان رکھو. انہوں نے کہا نہیں ہمیں جلدی جانا ہے. کہ نہیں میری دعوت قبول کر لو, ایک دن میرے یہاں رکو, میرے ساتھ کھانا کھاؤ, میں تمہاری دعوت کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, انہوں نے منظور کر لیا. اور ایک دن حضرت میاں جی کے پاس وہ لوگ رکے. اب وہ سب کے سب ہندو تھے سادھو, تو حضرت میاں جی نے کتنا اہتمام کیا کہ مسجد کے باہر ایک ہندو کی اناج کریانہ کی دکان تھی, وہاں تشریف لے گئے. وہ ہندو کا نام تھا گھسیتا مل ابن گوکور مل, اس کی دکان پر تشریف لے گئے. اور کہا دیکھو اتنے باوا سادھو لوگ آج میرے مہمان ہیں اور تمہارے دھرم کے ہیں, اسی لیے میں تمہاری دکان پر اناج لینے آیا ہوں، اتنا اتنا اناج لے دو، ان کا کھانا بنوانا ہے۔ تو وہ دکاندار کہنے لگا، حضرت آپ نے لسٹ بہت لمبی دی اور میری دکان میں اتنا مٹیریل ہے ہی نہیں، میں تو چھوٹی دکان چلاتا ہوں، تھوڑا تھوڑا مٹیریل ہے، زیادہ مٹیریل نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے مٹیریل پر میری دکان چلتی ہے، اتنا سامان اناج میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت میاں جی نے ارشاد فرمایا، یہ میری چادر لو، اور جو تمہارے اناج کے ڈبے ہیں اس کے اوپر یہ میری چادر ڈال دو، اور چادر سے ڈھانپ کر کے اندر سے اناج تولنا چالو کرو، جو میں نے لسٹ تم کو لکھ کر کے دی ہے۔ اب وہ حضرت کی چادر لی، ڈبے کے اوپر ڈھانکی، اور ڈھانکنے کے بعد جتنا آرڈر تھا، اتنے چاول، اتنی دال، اتنا مسالہ، اس نے ترازو میں تولنا شروع کیا، تو جتنا آرڈر تھا پورا تول کر کے دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت کی چادر ہٹائی تو ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہ ویپاری کا بھی فائدہ ہو گیا، اس کو بھی پیسے مل گئے، اور جو ناگے سادھوؤں کی دعوت کی تھی وہ کام بھی ہو گیا، اور پھر وہ سادھو لوگ ہریدوار جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس طرح اکرام کہ بھلے وہ ہندو ہے لیکن سادھو سنت ہے، اس لیے ان کی دعوت کی پورے 24 گھنٹے اپنے پاس رکھا، اور ان کے لیے اناج، ان کے اطمینان کے خاطر ان کے ہی درم والے کی دکان سے لا کر کے دعوت کرائے۔ حضرت کے حالات میں لکھتی ہے ایک عجیب بات، ایک مرتبہ ایک بڑا سادھو خدمت میں آیا اور مہمان بنا، جاتے جاتے کہنے لگا، میاں جی لگتے ہو کہ تم غریب آدمی ہو، تمہارے پاس پیسے کم ہیں۔ وہ حضرت کو کہنے لگا، تمہارے پاس پیسے کم ہیں، غریب لگتے ہو، میری زمین کے اندر ایک اکسیر ہے، پہلے کیمیا آتا تھا، کیمیا، اسی سے کیمسٹری فن بنا ہے، تو کہا کیمیا ہے میرے پاس اکسیر، وہ لے لے، اور اس کے ذریعے سے تو سونا بنا سکے گا، مٹی کا سونا، پتھر کا سونا تو بنا سکے گا، اور کام آئے گا، تیری غریبی دور ہو جائے گی، میری زمبیل میں ہے ایسا مٹیریل، تو لے لے۔ حضرت نے کہا کہ مجھے پتھر مٹی کو سونا بناؤں ایسا کیمیکل نہیں چاہیے، مجھے ایسا کوئی کیمیا نہیں چاہیے۔ وہ سادھو نے ایک مرتبہ کہا، حضرت نے نہ کہا، دو مرتبہ کہا، حضرت نے نہ کہا، تین مرتبہ کہا، حضرت نے منع فرمایا۔ یہ تھے اولیاء اللہ، جن کو دنیا کی کوئی لالچ نہ ہوئے۔ آج اگر ہم کو کوئی ایسی آفر کرے، ہم تو فٹافٹ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اخباروں میں قصے ایسے ہی آتے ہی رہتے ہیں، کروڑ دو ہم تم کو 5 کروڑ بنا کے دیں گے، تو کروڑ بھی گئے نہ، 5 کروڑ تو خواب میں بھی نہیں آئے۔ لیکن یہ اللہ کے نیک بندے، ایک سادھو خود کہہ رہا ہے کہ میں تم کو ایسا کیمیا دیتا ہوں، لے لو سونا بنا پاؤ گے۔ جب ایک مرتبہ کہا، نہ کہا، دو مرتبہ، تین مرتبہ، حضرت نے سوچا یہ سادھو سدھی ہے، ماننے والا نہیں، اب اس کو منانے کے لیے کیا کیا۔ حضرت نے زمین پر سے ایک پتھر اٹھایا اور دیوال پہ پتھر مارا، اور پتھر مار کر کے سادھو کو کہا، اب دیکھو میاں اس دیوال کو دیکھو۔ تو سادھو نے جو دیوار دیکھی تو پوری دیوار سونے کی بن گئی تھی۔ تب وہ سادھو کہنے لگا، میاں جی تب تو تمہیں یہ میرے کیمیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس اس سے بھی آگے کا کیمیا موجود ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں نے اس کرامت کو کبھی دنیا کمانے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ جیسے حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ تعالی کی طرف سے آفر کی گئی کہ آپ چاہیں تو بتہا کے پہاڑوں کو، مکہ اور عرب کے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ سونا بنا دے گے، اللہ سونا بنا دے گے پہاڑوں کو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا دل چاہتا ہے ایک دن کھانا کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنوں. اللہ کرے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے اللہ نکال دے. یہ اولیاء کرام، اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ دیوار کو سونا بنا دے رہے، لیکن وہی سادگی والی فقیرانہ زندگی میں انہوں نے اللہ کا شکر سمجھا، اللہ کی نعمت سمجھی. اسی لیے حد کی دعا مانگا کرو جو حدیث میں آئی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. بہت زبردست دعا ہے، سب کو مانگنا چاہیے اللہ تعالی سے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ دنیا کو تو ہماری ساری فکر مت بنا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، ہماری بڑی فکر. اے اللہ دنیا کو مت بناؤ، آخرت پر دین کو ہماری بڑی فکر بناؤ. آج تو اٹھنے سے پہلے سے لے کر سونے کے بعد تک ہماری فکریں دنیا دنیا ہی میں لگی رہتی ہے. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، تعلق والے احباب آتے جو خواب سناتے، یہ خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا، یہ خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا، تب سمجھ میں آتا ہے کہ سونے سے بعد، سونے کے بعد سے لے کر کے اٹھنے کے پہلے تک پورے 24 گھنٹے کیسے منی پاور آ جاوے اور پیسے بڑھے اسی کی فکر میں، صبح اٹھنے سے پہلے سے لے کر سونے کے بعد تک یہی فکریں ہمارے دل دماغ کے اندر چکراتی رہتی ہے. کبھی دینی خواب، کبھی اچھے خواب، پاکیزہ خواب، وہ تو بہت کم دیکھنے کے اندر آتے ہیں. اور خواب کے متعلق ماہرین نے لکھا ہے کہ آدمی جو سوچتا ہے دن بھر، جو وچار، جو سوچ اور جو پلاننگ اس کے ذہن میں آتی ہے، وہی چیز اس کو خواب کے اندر نظر آتی ہے. تو یہ اللہ کے نیک بندوں نے دیوار کو بھی سونا بنانا گوارا نہیں کیا. ایک حضرات علماء کرام کے لیے عبرت کی بڑی بات، سب مسلمانوں کے لیے بڑی بات، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اچھی آواز والا شاعر آ گیا جو بہت اچھی نعت پڑھتا تھا. تو لوگوں نے کہا حضرت میاں جی نور محمد صاحب کو کہ حضرت اس کی آواز بہت اچھی ہے، ذرا نعت سن لیجئے اس کی زبان سے. تو حضرت نے فرمایا لوگ مجھے کبھی کبھی امام بنا دیتے ہیں، لوگ مجھے کبھی کبھی نماز میں امام بنا دیتے ہیں، اور یہ بغیر مضامیر کے، گینا بلا مضامیر، یعنی اس طرح نعت نظم ڈھولکے طبلے سارنگی کے بغیر سننا، یہ بھی اہل علم میں اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے اس کا سننا احتیاط کے خلاف ہے، لہذا میں سننے سے معذور ہوں، میں نہیں سنوں گا اس کو. یہ واقعہ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہ جب سناتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اختلافی، لیکن اب اس وقت ہم نے متفق علیہ حلال کر ڈالا ہے کہ کوئی اختلافی ہم نے باقی نہیں رکھا، سارے گویا کے متفق ہو گئے کہ گھنا بلا مضامیر جائز ہے، حالانکہ بلا پرانے سلاف میں اس مسئلے میں اختلاف رہا ہے اور حضرت میاں جی اس کی وجہ سے سنتے نہیں تھے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ کس قدر ادب ہے منصب امامت کا کہ اختلاف سے بھی احتیاط کی. یہ تھے صوفی صافی، لیکن شریعت کے کتنے پاسدار لوگ ہیں. اور اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے علم کرام شریعت کے خلاف چیزیں جو شرعاً حرام ہیں اس کو دیکھنے سے بھی احتیاط نہیں کرتے. پرائی عورتوں کو دیکھنا، پرائی عورتوں کی تصویریں دیکھنا، کانے میوزک سننا، اس کا بھی احتیاط نہیں، اور آ کے مسلح پر کھڑے ہو جاتے. حقیقت بات یہ ہے کہ جیسے مسلح اب ایسے امام رہے، حالانکہ امام کو اپنے منصب کا کتنا لحاظ کرنا چاہیے، کتنا اونچے درجے کا امام میں تقویٰ ہونا چاہیے، یہ حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے ہمیں عبرت لینے کا مقام ہے. بہرحال حضرت میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی اہلیہ مہمانوں کی خدمت بہت کرتی. ہم نے تقریباً اولیاء اللہ کے یہاں دیکھا کہ پورا گھرانہ اللہ کے ذکر کی نسبت پر آنے والے مہمانوں کی خدمت میں لگتا ہے. تو کہا حضرت کی اہلیہ بھی مہمانوں کی بہت خدمت میں لگی رہتی تھی، نابینا تھی، اندھی تھی، لیکن مہمانوں کی خدمت کرتی تھی. حضرت ایک مرتبہ کسی رشتے دار کے یہاں گئے ہوئے تھے، شادی ممنی کچھ تھی اور گھر پر کئی مہمان تھے. اہلیہ مہمانوں کو کھانا پکا کے دے رہی ہے، خدمت کر رہی ہے. جب حضرت آئے تو ناز سے، میاں بیوی کا تعلق تو ایسا ہی ہوتا ہے، ناز سے کہنے لگی، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ولی ہیں، میں کیا جانوں کہ آپ ولی ہیں، اگر میری آنکھ درست کر دو تو میں جانوں کہ آپ ولی ہیں، میری آنکھ ٹھیک کر دو تو میں جانوں کہ آپ ولی ہیں. بس اہلیہ کا یہ کہنا تھا، گھر سے باہر نکلے اور تنہائی میں جا کر کے اللہ سے دعائیں کی. بس وہ دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت کی اہلیہ گھر سے باہر نکلی کہیں جانے کے واسطے، اور کہیں جانے کے ارادے سے جب وہ باہر نکلی تو ایک جگہ دیوار کے ساتھ ٹکرا گئی، اور ٹکرا کر کے وہ زمین کے اوپر گر گئی، بے ہوش ہو گئی، آنکھ میں سے پانی نکلنے لگا، بدن میں سے پسینہ نکلنے لگا، اور بے ہوشی کے بعد جب ہوش آیا تو الحمدللہ دونوں آنکھیں اچھی ہو چکی تھیں اور آنکھوں سے وہ دیکھنے والی ہو چکی تھی. بہرحال یہ اللہ کے نیک بندے، میں نے ایک واقعہ ان کے بارے میں عجیب و غریب یہ بھی سنا. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں جی کے عجیب عجیب واقعات سناتے تھے. ایک واقعہ جو ہم سب مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت کا ہے، کہ حضرت میاں جی بازار تشریف لے جاتے تھے گھریلو سامان خریدنے کے واسطے، کبھی بازار سے ایسے ہی گزرتے تھے تو بازار کے اندر جب بھی حضرت پہنچتے تھے تو ایک عجیب منظر ہوتا تھا کہ ہندو مسلمان سارے دکان والے کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت کو دیکھ کر کے سب کھڑے ہو جاتے تھے، ہندو مسلم سب دکاندار. کوئی ایک آدھ ایک غیر مسلم ایک مرتبہ کہنے لگا، یہ کیا کہ میاں جی آتے ہیں تو سب کھڑے ہو جاتے ہو. پھر اور دو چار اس کو ایسا کہنے والے مل گئے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے آنے کے اوپر کھڑا نہیں ہونا چاہیے. تو بازار کے سب ویپاریوں نے سمت کر لیا کہ اب میاں جی آئیں گے تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا، سب بیٹھے رہیں گے، گویا کہ وہ ادب میں کھڑا ہونا پسند نہیں کیا. قدرتی بات کہ حضرت میاں جی رحمت اللہ تعالی علیہ بازار کے اندر تشریف لائے تو وہ جو سب کو منع کر رہا تھا وہی سب سے پہلے کھڑا ہو گیا، اور پھر سارے بازار والے معمول کے مطابق کھڑے ہو گئے. پھر جب حضرت چلے گئے تو سب لوگ اس کو کہنے لگے، سب کو تو نے تیار کیا کہ کھڑا نہیں ہونے کا اور تو ہی پہلے کھڑا ہو گیا. تو اس پر وہ ہندو کہنے لگا کہ جب حضرت نے بازار میں قدم رکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص میرا کان پکڑ کر مجھے کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. یہ قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعب تھا، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی دوری سے روب عطا فرمایا تھا. تو یہ اولیاء اللہ کو یہ قدرتی روب اور دبدبا نصیب ہوتا ہے. تو واقعہ ہمارے حضرت یہ سناتے تھے کہ حضرت میاں جی مارکیٹ میں جاتے تو گھر میں سے جو نوٹ کر کے دیا کہ یہ لانا ہے یہ لانا ہے وہ دکان والے کو دے دیتے تھے کہ بھئی یہ سامان تیار کر کے دو. اس کے بعد پیسوں کی جو تھیلی لے جاتے تھے وہ تھیلی دکاندار کے سامنے رکھ دیتے تھے. یہ سامان کی لسٹ, یہ پیسے کی تھیلی, جو ہوئے ہو تھیلی میں سے نکال لو. کبھی یہ بھی پوچھا کتنا بل ہوا اور تو کتنا لے گا؟ کبھی یہ نہیں پوچھا بھاؤ ذرا کم کر دیں, کم پیسے لو. جیسے ہم بھاؤ تال کراتے ہیں 5 روپے کے لیے, کبھی یہ کام نہیں کیا. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ویپاریوں کے سامنے پوری تھیلی رکھ دیتے ہو, کبھی بھی بھاؤ تال نہیں کرتے. حضرت نے بڑی درد سے ارشاد فرمایا میں جتنی دیر میں اس سے بھاؤ تال کراؤں تو اس سے 2-5 روپے کم ہو جائیں گے, لیکن اتنے وقت میں 150 مرتبہ اللہ کا مبارک نام پڑھ لیا کرتا ہوں. میں دنیا کے 2-5 روپے کے خاطر اپنی آخرت کا نقصان کرنا چاہتا نہیں ہوں, اسی لیے میں کبھی ان سے بھاؤ تال نہیں کرتا, ان کے سامنے تھیلی رکھ دیتا ہوں, جو بل ہوا ہو وہاں سے نکال لے گئے. ایسے ایسے ہمارے اقابر اولیاء اللہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت اور اللہ کے ذکر کا اتنا اہتمام. اللہ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے. جیسا سنا کہ 30 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. میں مسلمانوں کو ایک ترتیب بتلا کہ ہر مہینے میں 3 دن طے کرو کم سے کم شروعات, اس مہینے میں محرم میں میرے لیے 3 دن 5 نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں پڑھوں گا. جیسے جماعت میں مہینے کے 3 دن دیتے ہیں, تکبیر اولیٰ کی پابندی کے لیے 3 دن کی ترتیب لاؤں کہ محرم میں 3 دن یہ تاریخ میری ایسی, کوئی بھی کام ہوگا میں چھوڑ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. یہ ترتیب شروع کرو, انشاءاللہ بڑھتے بڑھتے پھر ہم لوگ تکبیر اولیٰ کے پابند بنیں گے. کہو کہ انشاءاللہ ایسا کریں گے. یہ ترتیب لاؤ. اس زمانے میں, ابھی چالو زمانے میں, ایک آدمی کو جانتا ہوں, ان کا انتقال ہو گیا, ہمارے دوست جیسے تھے, ان کی 40 برس تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی, 40 سال تک. اور ایک مرتبہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی تو اس دن امام صاحب نے نماز میں ایسی غلطی کی کہ نماز دہرانی پڑی, اتنے میں وہ شامل ہو گئے. ایسی غلطی ہوئی کہ قدرتی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ مہینے کی 3 دن کی ترتیب شروع کرو کہ کوئی بھی تاریخ جس میں آپ کا کوئی سفر نہ ہو, 3 دن کہ میں 5 نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا. ایسی ترتیب سے شروعات کرو, انشاءاللہ آہستہ آہستہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام آئے گا. یہ ترتیب لا. دوسری چیز ابھی آپ نے سنا اتباع سنت, تو اتباع سنت کے لیے ترتیب بنا. بھائی صبح سے شام تک ہم کتنے کام کرتے ہیں, سونا, کھانا, پینا, کپڑے پہننا, چپل پہننا, ایک ایک سے شروع کرو. ایگزامپل, کپڑے ہم روزانہ پہنتے ہیں, کپڑے ہم روزانہ نکالتے ہیں, پانی ہم روزانہ پیتے ہیں, کھانا ہم روزانہ کھاتے ہیں. کوئی بھی ایک کام طے کر لو کہ بھائی مثلا کھانا کھانا, تو کام ہے سنت طریقے سے ہی کھانا کھاؤں گا. ایک عمل سے شروعات کرو کہ کھانا سنت طریقے سے ہی کھاؤں گا, ہاتھ دھوؤں گا, دسترخوان بچھاؤں گا. حدیث میں جو بیٹھنے کے طریقے آئے, 2 زان بیٹھنا, دوسرے طریقے, اس طریقے سے بیٹھوں گا, دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا, کوئی لقمہ نیچے گر جاوے تو اٹھا لوں گا, ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کروں گا، پلیٹ صاف کروں گا، کھانے میں عیب نہیں نکالوں گا، اپنے سامنے سے کھاؤں گا، کھانے کے بعد دعا پڑھوں گا، کھانے کے بعد ہاتھ دھوؤں گا، ایک عمل 100% سنت کے ساتھ، جب اس کی پابندی ہو جائے اب دوسرا عمل سنت پر لاؤ کہ اب پانی 100% سنت سے پیوں گا. اس طرح ایک ایک عمل زندگی کا 100% سنت کے ساتھ کرنے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ زندگی اتباع سنت والی ہو جائے گی. وعدہ کرو کہ ایک ایک عمل سے شروع کریں گے کوئی بھی ایک عمل اور اس کی سنت. آپ کے یہاں مولانا مفتی صاحب حضرات کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کو کہو حضرت کھانے کی کیا کیا سنت ہے ذرا مجھے واٹس ایپ پر دے دو کسی کتاب سے نکال کر کے، اور میں اس کو دیکھ کر کے شروع کروں گا کہ کھانا کیسے کھانے کا. اب سنت طریقے سے پرفیکٹ کھانا ہو گیا تو اب دوسرا کام لو کہ بھائی پانی کیسے پینے کا. مفتی صاحب کو کہو حضرت مجھے پانی کی سنت نکال کے دو، اب سنت طریقے سے پانی کی عادت ڈالو. اس طرح ایک ایک کام ٹارگیٹ بناؤ اور اس کو اتباع سنت کے ساتھ کرو تو انشاءاللہ پوری زندگی سنت کے نور والی بن جائے گی. کرو گے یہ عمل؟ یہ کر. اور تیسری چیز حضرت کے ذکر کا حال سنا، کیسے اللہ کے نیک بندے اللہ کا ذکر کرتے تھے. اللہ کا ذکر اپنی زندگی میں زندہ کرو، یہ ذکر زندگی کی زندگی ہے اور ذکر چھوڑنا زندگی کی موت ہے. اللہ کے ذکر سے ہماری روحانی زندگی ہے اور ذکر چھوڑنے سے ہماری روحانی موت ہے. ہمارے ساتھی لوگ کہتے ہیں کہ گناہ سے بچنے میں ہم لوگ ہل جاتے ہیں، گناہ سے بچنے میں شیطان ہم کو پیچھے ہٹا دیتا ہے اور گناہ کر ہی ڈالتے ہیں. تو کہا گناہ سے بچنے کی کوئی تدبیر بتاؤ. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ذکر کی پابندی کروائی جاتی تھی کہ ذکر اتنا کرو اتنا کرو کہ روحانی طاقت ہمارا آدھیاتمک پاور اتنا مضبوط ہو جائے کہ پھر ہمارے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے. ذکر اتنا کرو کہ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے. بھائی ایک آدمی ٹونک نہ کھاوے، یومانی کی پاور کی چیز نہ کھاوے اور پھر کہے کہ کورونا کا اٹیک ہو رہا ہے، یہ بیماری لگتی ہے وہ بیماری لگتی ہے، ڈاکٹر بیماری کی دوا بھی لکھے گا اور ٹونک بھی لکھے گا، ٹونک کی بھی ضرورت ہے. تو گناہ سے بچنے کے لیے ٹونک اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کرو گے تو ایک روحانی ٹونک ملے گا اور اس کی برکت سے ہمارے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. اور ذکر بیچارہ مظلوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا. اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ تو یہ فرما رہے. اور ہم صبح شام کی 3 تسبیح پڑھ لے رہے ہیں تو ابھی غنیمت، ابھی اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، آپ سب اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے دل میں فیصلہ کرو، کسی کو ہاتھ اٹھانا نہیں کہ آج کی شام کی صبح کی تسبیح میں نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. صبح کی 3 تسبیح پڑھی میں نے، شام کی 3 تسبیح پڑھی میں نے. کتنے فقہ لوگ ہیں جو یہ پابندی کرتے ہیں؟ اور اگر میں پوچھوں آج جو ہے 3 وقت پر چائے ناشتہ کھانا تو 100% رپورٹ آئے گی، چائے پی تھی، دودھ پیا تھا، کافی پی تھی، ٹھنڈا پیا تھا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ایکسٹرا ناشتہ بھی، یہ رپورٹ میں آئے گا. لیکن جہاں ذکر کی بات آئے تو وہاں رپورٹ 5%، 10%، کم از کم صبح شام کی 3 تسبیحات، اس پہ آدمی پابندی شروع کرے پھر آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کے اندر بڑی ترقی عطا کریں گے. اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کے پاکیزہ طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی بڑی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی, الا ان اولیاء اللہ, سنو اللہ کے جو ولی بندے ہوتے ہیں, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کو کوئی گھبرانا نہیں, کوئی ڈرنا نہیں, قبر میں بھی گھبرانا نہیں, قیامت کے دن بھی گھبرانا نہیں, پل صراط پر بھی گھبرانا نہیں, موت کے وقت بھی گھبرانا نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور تقویٰ کے ساتھ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزاری, ان کو موت کے وقت بھی ڈرنا نہیں. کیوں موت کے وقت ڈرنا نہیں؟ اللہ کا فرشتہ آ کر ان کو کہے گا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. موت کے وقت فرشتہ جنت کا خوشبو والا کپڑا لے کے آئے گا اور کہے گا, اے اللہ کے بندے چلو اللہ کے پاس چلو, بدن میں سے نکلو, خدا کی جنت میں آؤ, اللہ کے نیک بندوں کی جماعت میں آؤ, جنت میں داخل ہو جاؤ. موت کے وقت فرشتہ آ کر کے ان کو خوشخبری سنائے گا. موت کے وقت بھی کوئی ڈر نہیں, قبر میں فرشتے آئیں گے تو بھی کوئی ڈر نہیں, قیامت کے میدان میں کوئی ڈر نہیں, پل صراط پر کوئی ڈر نہیں. خدا نے فرما دیا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کو کبھی ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہر وقت رہے گی. اسی لیے اپنے آپ کو تقویٰ والا بناؤ. اللہ نے مجھے آپ کو ایمان والا بنایا ہے, کہو الحمدللہ, ایمان بہت بڑی نعمت, اب اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لو تو آدمی اللہ کا ولی بن جائے گا. ولی بنے گا تو کوئی ڈر گھبراہٹ نہیں, ہر جگہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی. اللہ اپنے کرم اور فضل سے اپنے ولی بندوں کی جماعت میں مجھے اور آپ کو شامل فرما دے, اولیاء اللہ کی جماعت میں شامل کر لے گئے. اس کے لیے اللہ کا ذکر, سنت کا اتباع اور حرام اور گناہ سے بچنا, یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اصل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں ذکر کی کثرت عطا فرما, اتباع سنت کے ساتھ زندگی کا ہر کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. نماز با جماعت پڑھنے کا ہمیں اہتمام عطا فرما. گناہ اور حرام سے بچنے والا ہمیں بنا دیجیے. اپنے اولیاء اللہ بندوں کی جماعت میں عافیت سے ہمیں شامل فرماؤ. کامل تقویٰ والی زندگی عطا فرماؤ. اے اللہ یہ آپ کے اولیاء کرام اے اللہ ان کے نقش قدم پر دنیا میں ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرماؤ اور آخرت میں ان کی مبارک جماعت میں ہمارا حشر نشر حساب و کتاب فرماؤ اور ان کی معیت میں ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرماؤ. اے اللہ یہ ہمارے سلسلے کے تمام اکابرین اور مشائخین کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماؤ اور ان کی روحانی نسبتوں سے اے اللہ ہمیں دنیا آخرت میں مالا مال فرماؤ. پوری دنیا کے ایمان والوں پر رحم فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی جمعہ کی رات ہے, کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. سورہ الف لام میم سجدہ سورہ تبارک پڑھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ تبارک پڑھتے تھے, اس لیے پڑھ لو. اور کم از کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لو.